بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد للشيخ الإمام العلامة محمد عبد الوهاب التميم رحمة الله عليه، اس عظيم كتاب کی شرح کا درس جاری ہے، اور آج کی نشست میں ایک نئے باب سے آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے انکار کا بیان. اس سے پہلے کہ اس باب کے اندر جو شیخ صاحب نے دلائل پیش کی ہیں، قرآن مجید کی آیات اور بعض احادیث، بعض آثار جو بیان کی ہیں شیخ صاحب نے، اس سے پہلے کہ ہم دیکھیں کہ اسماء و صفات کا باب جو ہے وہ ہماری شریعت میں کتنی اہمیت رکھتا ہے. اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں، اللہ تعالیٰ صفات الکمال کا مالک ہے. یہ جو اسماء و صفات کا باب ہے، یہ ہماری شریعت میں شریعت کے کس حصے سے اس کا تعلق ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور پھر عام مسلمان کو اس باب کے اندر میں سے کتنی علم ہونا چاہیے، اس کے متعلق بات کرتے ہیں. اور پھر دیکھیں شیخ صاحب رحمہ اللہ نے اس باب کو شروع میں بیان نہیں کیا، یہ ہوتے حسن ترتیب تألیف میں، تصنیف میں. جب آپ مجھے جو چیز تصنیف کرتے ہیں تو اس کی ترتیب سے پتہ چلتا ہے آپ کو کہ مصنف کیسا عالم ہے، کیسا انسان ہے، اس کی سوچ کیا ہے. تو شیخ صاحب نے سب سے پہلے توحید کی اہمیت، اس کے متعلق بات کی ہے. پھر توحید کا معنی کیا ہے، پھر توحید کی اہم بنیادی باتیں کون سی ہیں، پھر توحید کی ضد شرک ہوتا ہے، شرک کیا ہوتا ہے، شرک کی کتنی قسمیں ہیں، شرک سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، شرک سے ڈریں، ڈرنا چاہیے نہیں ڈرنا چاہیے. دیکھیں جتنی باتیں ہیں سب کی دلائل ہیں. پھر ظاہری اعمال، پھر دل کے اعمال، خوف، ڈر، امید، اس طریقے سے. پھر شرک کی اصغر، ریاکاری کیا ہوتی ہے. جب اس کی تقریر ہو چکی ہے کہ شرک کے توحید ربوبیت اور توحید الوہیت جب دل میں جگہ کر چکا ہے، پڑھنے والے نے سمجھ لیا ہے، اب اس کو توحید کی تیسری قسم بھی سمجھنی چاہیے، وہ ہے توحید اسماء و صفات. کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں. یعنی کہ کہاں کا انصاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ایک رب تو جانتے ہیں، یعنی ایک ہی خالق ہے، مالک ہے، مشکل کشا ہے، ٹھیک ہے. اور عبادت کے اعتبار سے ہم جان چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربان، نظر و نیاز، دعا، پکار کا حقدار صرف ایک ہی ذات، وہ ہے اللہ تعالیٰ. ہم یہ سارے کے سارے عبادات صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے صرف کرتے، کسی اور کے لیے نہیں. جب اس چیز کو ہمیں سمجھ لیا ہے تو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ توحید کی تیسری قسم بھی ہے جس میں اہل قبلہ نے اختلاف کیا ہے. دیکھیں ابو جہل، ابو لہب نے توحید ربوبیت پر اختلاف نہیں کیا، جانتے توحید ربوبیت کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق رازق ہے، تدبیر کرنے والے، مشکل کچھ حاجت روا ہے. اس پہ ابو جہل کا بھی اختلاف نہیں تھا. اختلاف کس چیز پہ تھا؟ توحید الوہیت پر، کہ یہ تو ہم جان چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، لیکن ہم یہ نہیں جاننا چاہتے. یہ بات عجیب ہے کہ صرف ایک ہی معبود ہے، باقی سارے معبود چھوڑ دیں. اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء من العجاب. یہ عجب بات ہے، یہ ہم نہیں سمجھ سکتے، ہماری سمجھ سے باہر ہے یہ بات. اہل قبلہ مسلمان جو ہیں توحید ربوبیت پر بھی ایمان ہے، توحید الوہیت پر بھی ایمان ہے. اختلاف ان کا ہوا توحید اسماء و صفات میں. توحید اسماء و صفات توحید کی تیسری قسم ہے. اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں. اسمات مطلب اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، صفات مطلب اللہ تعالیٰ کی صفت ہیں، کریکٹرسٹکس ہیں، اور کوئی بھی ذات ہو، کوئی بھی موجود ذات اس کائنات میں، اس کی صفات ہیں. بغیر صفات کے ذات کا تصور نہیں کر سکتے آپ. صفات سے ہی ذات پہچانی جاتی ہے. بغیر صفات کے کوئی ذات آپ جانتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے. موجودات، جتنی بھی موجودات ہیں، ہر موجود کی صفت ہے جو اس کے لائق ہے، اور ہر موجود کا نام ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بھی نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھی صفات ہیں. نام کتنی ہیں؟ کتنے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ بھائی نے آپ کیا کہہ رہے
ہیں؟
کوئی تفصیص نہیں ہے. کسی نے کہا 99 ہیں، 99 ہیں. آپ نے کہا اللہ اعلم. دونوں میں سے کون سا جواب درست ہے؟ اللہ اعلم. 99 کیوں نہیں ہے؟ دونوں جواب درست ہیں. 99 تو آپ لمٹ نہیں لگا سکتے. 99 وہ نام ہیں جن کا ذکر ہوا قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں، جی، جو ہم جانتے ہیں. اور ان کے علاوہ بھی کوئی دوسرے نام ہیں؟ جی ہاں. اسے جب یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام کتنی ہے، تو جواب 99 نہیں ہونا چاہیے. جواب کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اعلم. معروف کتنی ہے؟ 99 ہے. اچھا، اور صفات کتنی ہے؟ اللہ اعلم. جب نام اللہ اعلم ہے، صفات بھی اللہ تعالیٰ اعلم. لیکن جن کا ہمیں علم ہے وہ کون سی ہیں؟ جن کی دلیل موجود ہو. یہ قاعدہ ہے. بغیر دلیل کے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی نام نہیں، کوئی بھی صفت نہیں. کیوں جانتے ہیں؟ کیوں؟ اگر میں کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی نام رکھ لو بشرطے کہ اچھا ہو؟ کیوں؟ بارک اللہ فیک. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں اور صفات جو ہیں، ان کا تعلق علم غیب سے ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کو جاننا ہے ان ناموں سے اور ان صفات سے. کس نے بیان کیا ہے یہ جانکاری؟ کہاں سے آئی ہماری؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کس چیز کے ذریعے؟ وحی کے ذریعے. وحی کس صورت میں موجود ہے؟ قرآن کی صورت میں، صحیح حدیث کی صورت میں. کسی غیب کس چیز کو کہتے ہیں؟ غیب. غیب کیا چیز ہوتی ہے؟ جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی، جو چیز ہم جانتے نہیں ہیں، جو چیز ہم سے چھپی ہوئی ہے، ان سین عام طور پہ ترجمہ کرتے ہیں، غیب ہے ہمارے لیے. تو غیب کے متعلق اگر کوئی شخص کوئی بات کرے، اگر وہ صحیح بھی ثابت ہو، تب بھی اس کے لیے جائز ہے؟ بارک اللہ فیک. نہیں، قاعدہ ہے یہ. مغیبات کے متعلق جب بھی بات کی جائے تو علم کی بنیاد پر بات کی جائے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے چھپایا ہے اپنے حکمت کے تقاضے پر. حکمت ہے چھپانے میں، اور اس حکمت میں ہم اپنی رائے پیش کریں اور اپنی قیاس آرائی کریں اور اپنی طرف سے کوئی بھی ایسی بات کریں جو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی، اگرچہ وہ سچ بھی ثابت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ طریقہ منظور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ طریقہ پسند نہیں کرتا. اس لیے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نام سے بھی پکارو بشرطے کہ اچھا نام ہو، یہ بالکل بات بے بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اسماء الحسنیٰ کس کے نزدیک؟ میرے نزدیک، آپ کے نزدیک، یا اللہ تعالیٰ کے نزدیک؟ یاد رکھیں، اسماء الحسنیٰ حسنیٰ ہے، اچھے نام ہیں، لیکن کس کی نزدیک اچھے نام ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھے نام ہیں. اس لیے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے. اسماء الحسنیٰ مطلب ہے اچھے، جو بھی آپ کو اچھا لگے رکھ لیں، مخلوق پسند نہیں کرے گی. آپ کا نام عمران ہے، میں آپ کو عرفان کہوں، ملتے جلتے لفظ ہیں، اچھا لگے گا آپ کو؟ کیوں اچھا نہیں لگے گا؟ عرفان میں کیا مشکل ہے؟ کوئی قباحت ہے عرفان نام میں؟ لوگوں کا نام عرفان ہے کہ نہیں؟ کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل ہے نام میں؟ نام میں مشکل نہیں. مشکل اس میں کہ جب میرا نام ہے، میرا نام کیوں تبدیل کر؟ تمہیں کس نے اجازت دی ہے؟ اس لیے آپ اجازت نہیں دیں گے. جس نام سے آپ پہچانے جاتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو اسی نام سے پکارے. تو خالق ذو الجلال سبحانہ وتعالیٰ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور حسنہ ہے کہ نہیں، ہم کیا جانیں؟ وہ تو ہمیں نزدیک حسنہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی حسنہ ہے. یعنی اگر مجھے مثال کے طور پہ محمد نام پسند ہے، محمد اچھا نام ہے، مجھے پسند ہے، جو مجھے پسند ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا نام محمد رکھ سکتا ہوں؟ اور دیکھیں بات کتنی خطرناک بات ہے، جو مجھے پسند ہے بشرط یہ کہ اچھا ہو، محمد اچھا نام ہے کہ نہیں، کیا میں اللہ تعالیٰ کو محمد کا نام دے سکتا ہوں؟ کیوں؟ دلیل نہیں ہے نمبر ایک، پھر یہ مخلوق کا نام ہے، اور پھر جب میں یوں کہوں گا اے محمد میری مدد فرما، یہ کیا ہے؟ دیکھیں اسماء الحسنی فادعوه بها، اس کی حکمت کیا ہے؟ فادعوه بها، اسماء الحسنی کے نام کیوں لگایا گیا، ساتھ کیوں لگایا گیا؟ کہ حسنی وہی نام ہے جس سے آپ اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں، اور جس نام سے پکار سکتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا نام ہے، کسی بھی کوئی بھی اچھا نام جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ نہیں ہے. اسماء و صفات کے متعلق میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اسماء و صفات کے متعلق عقیدے کے دروس میں تقریباً 10 درس کے قریب صرف اسماء و صفات کے متعلق ہے، اس میں تقریباً 30 سے زیادہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ اسماء و صفات کو سمجھنا کیسے ہے، 30 قاعدے ہیں تقریباً. تو بھائیوں بہنوں سے اور حاضر سامعین سے گزارش ہے، اگر وہ مزید سمجھنا چاہتے ہیں اس باب کو تو ریکارڈنگ موجود ہے، آپ وہ سنیں انشاءاللہ، تو اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں انشاءاللہ مل جائیں گی. لیکن آج کے درس کے حوالے سے میں مختصراً بیان کر دیتا ہوں کہ اہل قبلہ میں جو اختلاف ہوا اسماء و صفات کے متعلق، 6 گروہ ہیں اہل قبلہ کے، 6. پہلے گروہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کو ہم مانتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں جو نام ہیں وہ مخلوق کی طرح ہے، مخلوق جیسے ہیں، جیسا خالق ہے ویسا مخلوق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے ویسے جیسا کہ مخلوق رحم کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کرم کرتے جیسا کہ مخلوق کرم کرتے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے جیسا کہ مخلوق کا ہاتھ ہے. انہیں کہتے ہیں المشبہ، اس گروہ کا نام ہے المشبہ، تشبیہ کرنے والے، اور یہ کفری عقیدہ ہے، خالق مخلوق کو برابر کر دینا شرک ہے، جائز نہیں ہے. جس نے اس ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے اقرار کے وہ مخلوق جیسے ہیں، دار اسلام سے خارج ہے. گروہ کہتے ہیں مشبہ ہے، تشبیہ کرنے والے. وہ سب سے پہلے فتنہ کسی ایک رافضی نے پیدا کیا تھا، رافضی تھا، شیعہ تھا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں جیسے کہ مخلوق کے ہیں، اور وہ فتنہ چاہتا تھا. دیکھیں رافضیوں نے ہماری شریعت کے اندر ہر موڑ پر فتنے پیدا کیے ہیں اور دین کو توڑنے کی بے حد کوشش کی ہے، لیکن کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نور کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا نور تا قیامت رہے گا. دوسرا گروہ نکلا ہے، انہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی نام ہے نہ کوئی صفت ہے. انہیں کہتے ہیں معطلہ، اور معطلہ 4 قسم کے ہیں، میں ان کو تفصیل سے بیان کرتا ہوں. پہلا گروہ ہے الجہمیہ، جہمی، اس کی نسبت ہے جہم بن صفوان کی طرف، اور جہم بن صفوان کا عقیدہ یہ ہے، یہ لوگ مسلمان ہیں، کلمہ یہ یہودی نصرانی نہیں ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں پہلے، یہ سب کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، اور یہ سن پہلی اور دوسری صدی کے بیچ کے لوگ ہیں. یہ جہم بن صفوان کی وفات سن 128 ہجری میں ہوئی، بہترین زمانہ تھا، علم کا زمانہ تھا، عمل کا زمانہ تھا، اس کے باوجود بھی ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں. دیکھیں آپ، جہم بن صفوان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی نام ہے نہ کوئی صفت ہے، انکار و صفات، مکمل انکار. کیوں آپ نے انکار کیا جناب؟ وہ کہتے ہیں اس لیے انکار کیا ہے کہ تشبیہ لازم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، انسان بھی کریم ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، انسان بھی رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، انسان کا بھی ہاتھ ہے. میں اس چیز کو مانتا نہیں، اس لیے نہ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نام ہے نہ کوئی صفت ہے. اس نے رد کیا مشبہ کا، جو تشبیہ کرنے والے ہیں، لیکن کس بنیاد پہ کیا؟ اسی بنیاد پر جس بنیاد پر مشبہ نے غلطی کی، مشبہ نے عقل کو آگے کیا اور تشبیہ لازم ان کے ذہن میں آئی. اسی طریقے سے معطلہ نے بھی وہی قدم اٹھایا، اسی غلطی کا ارتکاب کیا جو مشبہ نے کیا، عقل کو آگے کیا اور کہا کہ تشبیہ کیونکہ لازم آتی ہے اس لیے ہم انکار کرتے ہیں. تیسرا گروہ ہے معتزلہ، معتزلہ کے بانی ہیں واصل بن عطا اور عمر بن عبید. واصل بن عطا شاگرد ہے امام حسن بصری کا رحمۃ اللہ علیہ. دیکھیں بہترین زمانے کی میں بات کر رہا ہوں. امام حسن بصری مشہور و معروف تابعی ہیں، عالم تابعی ہیں، کبار التابعین میں سے ہیں، 300 سے زیادہ صحابہ کرام سے علم حاصل کر چکے ہیں. اب کیا سمجھتے ہیں کتنے بڑے عالم ہوں گے امت کے. ان کے شاگرد واصل بن عطا. واصل بن عطا کا عقیدہ ہے، معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام تو ہیں، نام تو ہم مانتے ہیں لیکن صفات کا انکار کرتے ہیں، صفات نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ علیم ہے بغیر علم کے، کریم ہے بغیر کرم کے، رحیم ہے بغیر رحمت کے، مالک ہے بغیر ملک کے. تصور کریں، ذرا غور کریں ان الفاظوں پہ. بھئی آپ لوگوں نے یہ کہاں سے عقیدہ لیا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ حق ہیں، وہ مانتے ہیں، لیکن ان ناموں میں صفت نہیں ہے. صفت سے لازم آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی ایسی ذات بن جائے گی جیسا کہ مخلوق کی ذات ہے. نام سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن نام کے اندر صفت کوئی بھی نہیں ہے. ہاں کریم ہے مانتے ہیں، رحیم ہے، وہ الغفور الرحیم، غفور ہے، رحیم ہے، کریم مانتے، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. لیکن مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا، نہیں، ہم یہ نہیں مان سکتے. کیوں نہیں مان سکتے؟ وہ کہتے ہیں اس پہ تشبیہ لازم آتی ہے. رحمت کے لیے رحم، کوئی جب کسی پہ رحم کرتا ہے تو دل نرم ہوتا ہے تب رحم کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو پھر خالق کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کا دل ہو، پھر وہ نرم ہو، پھر رحم کرے. تعجب کی بات ہے. جو غلطی مشبہ نے کی، جہمیوں نے کی، وہی غلطی معتزلہ نے بھی کی. کیا غلطی کی؟ کہ عقل کو پھر آگے کیا اور جہمیوں کو جواب دیا عقل کی بنیاد پر، شرع کی بنیاد پر نہیں دیا، قرآن سنت کی بنیاد پر نہیں دیا. یہی غلطی جہمیوں نے کی، یہی غلطی معتزلہ نے کی. اس کے بعد آئے اشاعرہ. اشاعرہ نے کہا دیکھیں بات سیدھی سی ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کا بھی اقرار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے صرف 7 صفات کا اقرار کرتے ہیں، باقی کا سب کا انکار ہے. یہ تعجب کی بات ہے. یعنی جو آپ کا دل کرے گا وہی آپ مانیں گے. جو نہیں کہ ہمارے دل کی بات نہیں ہے، بات عقل کی ہے. اچھا چلو عقل ہی صحیح، تو عقل نے کہاں انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نام میں یہ صفات نہیں ہے؟ کہتے نہیں، عقل انکار کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کے جو 7 صفات ہیں قرآن مجید بھی موجود ہیں، اور وہ ان کا اقرار عقل نے بھی کیا ہے، اور باقی جو 7 کے علاوہ صفات ہیں ان کا اقرار عقل نے نہیں کیا. اس لیے عقل مقدم ہے قرآن سنت پہ. کیسے تصور کر سکتے ہیں؟ بعض صفات تو اللہ تعالیٰ کے لیے آپ مانتے ہو، بعض انکار کر دیتے. قرآن مجید میں تو کوئی اس کا ذکر نہیں کہ یہ صفات، کیونکہ عقل بھی اس کی گواہی دیتی ہے یہ درست ہے باقی درست نہیں ہے. اللہ نے اپنے اسماء صفات کو ایک ہی سے بیان کیا ہے، ایک ہی قاعدے کے ساتھ کہ جو قرآن سنت میں موجود ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، وہی حق ہے. اور جو صحیح عقل ہے، جو عقل سلیم ہے، جو قلب سلیم ہے، وہ ہمیشہ قرآن سنت کو ہی آگے رکھتا ہے. اندھا ہے، عقل اندھی ہے، اس کی روشنی قرآن سنت سے ملتی ہے. جہاں پر قرآن سنت کی روشنی ہوتی ہے وہ اسے نظر آتا ہے، اور جہاں قرآن سنت کی روشنی نہیں ہے وہ اسے نظر نہیں آتا. لیکن یہاں پر بات عقل کی ہو رہی ہے. اشاعرہ نے کہا نہیں، ہم نہیں مانتے اس چیز کو. عقل نے رحمت کی صفت کا انکار کیا ہے، عقل نہیں مانتی، کیونکہ رحم کے لیے معتزلہ کے بعد درست ہے کہ دل کی نرمی ہونی چاہیے، پھر آگے جا کر کوئی رحم کر سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے دل کا ماننا اس کی دلیل کا ہے، اللہ تعالیٰ کی دل ہے، دلیل کیا ہے اس کی؟ اس لیے ہم نہیں مانتے، تو یہ بات درست نہیں. اور اب حسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ فرقہ منسوب ہے، اور امام ابو حسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے اس عقیدے سے توبہ کر چکے تھے وفات سے پہلے. میں تفصیل ابھی بیان کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ یا ان کے بعد میں آنے والے، کیونکہ انہوں نے اشعریت کی بنیاد تو رکھی لیکن ان کے قاعدے نہیں بیان کیے. ایک خاص گروہ جیسے منظم ہوتا ہے وہ بیان نہیں کیا. فخر الدین الرازی جو ہے اس شخص نے اشعریت کی بنیاد رکھی، اور قانون الرازی جو ہے معروف ہے اشاعرہ کے درمیان. اس درس کے آخر میں مجھے بتانا کہ قرن الرازی کون سا ہے، میں بتاؤں گا آپ کو، اس کی تفصیل بتاؤں گا. پھر اشاعرے کے بعد ہے ماتوریدی. ماتوریدی امام ابو منصور ماتوریدی کے متبعین ہیں. انہوں نے کہا دیکھیں اللہ تعالیٰ کے اسماء کو بھی ہم مانتے ہیں اور صفات میں تو سات نہیں آٹھ صفات مانتے ہیں. دیکھیں جب عقل کی بات ہوتی ہے، کیونکہ عقل دو عقلیں برابر نہیں ہیں تو اختلاف ہوگا، اور یہ جتنے گروہ نکلے ہیں عقل کی بنیاد پر نکلے سب کا اختلاف ہے. لیکن اگر آپ عقل کو شریعت کے اندر آپ ڈھانپ لیں، اختلاف باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا. اس سے دیکھو صحابہ کرام کے بیچ میں اختلاف تھا؟ نہیں تھا. کیونکہ عقلیں نہیں تھی کیا؟ یہ اختلاف کیوں نہیں تھا؟ اس لیے نہیں تھا کہ ان کی اپنی عقلوں کو، تہذیب کی عقلوں کی، تہذیب کی عقلوں کی، کس طریقے سے قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں براہ راست قرآن مجید کا علم، حدیث کا علم حاصل کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان کی عقلیں جو ہے وہ بالکل درست ہو گئے. قلب سلیم، عقل سلیم کے مالک اس دنیا میں صحابہ کرام ہیں سب سے پہلے نمبر پہ، ان کے بعد میں آنے والے تابعین ہیں، ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين، یہی قلب سلیم عقل سلیم کے مالک، قلب سلیم انہی کا ہے، اور ہر اس شخص کا جو اس راستے کو اپناتا ہے. انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو آٹھ صفات مانتے ہیں. یہاں پر اشاعرہ سے غلطی ہوئی، صفت التکوین جو ہے یہ وہ نہیں مانتے. نہیں، تکوین بھی ہے، میں تفصیل بیان نہیں کر رہا، میں پریشان نہیں کرنا چاہتا، اس کی وجہ بیان کروں گا میں آخر میں. اب اتنی سمجھ لیں کہ سات صفات ہیں، اب آٹھ ہو گئی ہیں، اب کوئی صفت نہیں، اب نام ہے تو صفت نہیں، یا دونوں نہیں، یا ہے تو سب ہے مخلوق کی طرح ہے. پھر ایک اور گروہ آیا جنہیں کہتے ہیں مفوضہ. اس گروہ نے اعتدال کا راستہ اپنانا چاہا. المفوضہ، تفویض کرنے والے، میم واو، میم فے واو واد تا مربوطہ ہے، مفوضہ. لوگوں نے کہا دیکھیں اس جھنجٹ سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے. کیوں پریشان ہوتے ہو، لوگوں کو پریشان کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے نام ہے مانتے، صفات بھی مانتے، اقرار ہے ہمارا، لیکن معنی کیا ہے اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں، صفات بھی ہیں، ان پر ہمیں یقین ہے، معنی کیا ہے اللہ اعلم. تفویض المعنی الى اللہ سبحانہ وتعالی. مفوضہ کیا؟ مفوضہ تفویض کا مطلب ہے کہ کسی کے سپرد کر دینا، یعنی معنی سپرد اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ جانتے معنی، ہم معنی نہیں جانتے. اچھی بات ہے، کیا خیال ہے؟ اس جھنجھے سے نکلنے کا اچھا راستہ ہے کہ نہیں؟ اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ کوئی مخالفت کرتا ہے؟ جی بظاہرا بارک اللہ فیک، ظاہر اچھا ہے، حقیقتا اچھا ہے؟ اچھا کیوں نہیں حقیقتا؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ اچھا کیوں نہیں ہے؟ بھی ہمیں کیا پتہ رحیم کا معنی کیا ہے، کریم کا معنی کیا؟ اللہ تعالیٰ جانتے کہ ہم، ہمارا ایمان ہے کہ رحیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور رحمت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، کیا یہ کافی نہیں ہے ایمان کے لیے؟ مومن کے ایمان کے لیے کافی نہیں ہے؟ بھائی کہتے کافی نہیں، بھائی راضی نہیں ہو رہے، بھائی راضی کریں ان کو. آپ جانتے کتنی خطرناک بات ہے یہ. قرآن مجید کی ایک تہائی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں، ایک تہائی اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق ہے، اور قرآن مجید کی ایک تہائی غیر معروفۃ المعنی ہے. تصور کر سکتے ہیں آپ، بے معنی ہے. ابو منصور ماتوریدی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے صفات جو قرآن مجید میں ہے وہ بے معنی ہے، جیسا کہ الف لام میم بے معنی ہے. کتاب التوحید تصنیف ہے منصور ماتوریدی کی، کتاب التوحید کے نام سے، اور آج ہم بھی کتاب التوحید پڑھ رہے ہیں. دیکھیں زمین اسمان کا فرق. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے صفات بے معنی ہے، جیسا کہ الف لام میم حروف مقطعہ بے معنی ہے قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرعون کی صفت بیان کی. فرعون کون ہے؟ کوئی جانتا ہے فرعون کون ہے یا نہیں جانتے ہیں؟ ابو لہب کو جانتے ہیں کہ نہیں؟ اپنے دشمنوں کو تو بیان کیا ہے، صفات بھی بیان کی ہے کہ کیسے ہیں، ظالم ہیں، جھوٹے ہیں، اور اپنی صفات غیر معروفۃ المعنی چھوڑ دیا ہے، بے معنی ہے. ایک تہائی قرآن مجید کی بے معنی ہے، اور وہ بھی جس کی کلام ہے اسی کی ذات کے متعلق بے معنی ہے. یہ عقل والے، تمہارے عقلیں کہاں گئی ہیں؟ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یاد رکھیں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تبدیلی نہیں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے قانون میں آپ، طور طریقے میں جو عقل کو قرآن سنت کے آگے کرتا ہے وہ عقل کی ماری کھاتا ہے، مار عقل سے کھائی ان لوگوں نے. آخر میں اہل سنت والجماعت ان کا موقف یہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں کہ اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں اور بہترین صفات ہیں، بہترین ناموں کا مالک ہے، صفات الکمال کا مالک ہے. ہم ہر اس نام اور اس صفت کا اقرار کرتے ہیں، ہمارا ایمان ہے ہر اس نام اور صفت پہ جس کا ذکر قرآن مجید میں ہوا اور صحیح حدیث میں ہوا، ان چار شرطوں کے ساتھ. نمبر ایک، بغیر انکار کرنے کے، بغیر تعطیل کے، اور یہ رد ہے معطلہ کا جو تعطیل کرتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں، بغیر تعطیل بغیر انکار کے، بغیر تحریف کے. کیونکہ بعض لوگوں نے یہ کہا تو پھر رحمت کا مطلب کیا ہے؟ جب رحمت جو ہے، جب ہاتھ کا ذکر ہے قرآن مجید میں، ہاتھ کا معنی پھر کیا ہے قرآن مجید میں؟ جب آپ انکار کرنے لگا ہاتھ نہیں ہے کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی، معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے طاقت اور قدرت، معنی کی تحریف ہوئی ہے. تو پہلی شرط یہ ہے انکار نہیں، دوسری شرط تحریف نہیں، تحریف بھی نہیں کریں گے، معنی وہی ہے جو معروف معنی ہے، معلوم معنی ہے. ہاتھ کا معنی ہر انسان جانتا ہے، ہر جاننے والا جانتا ہے. رحمت کا معنی ہر انسان جاننے والا جانتا ہے. کرم کا معنی ہر انسان ہر جاننے والا جانتا ہے. تیسری شرط ہے بغیر تکیف، بغیر کیفیت بیان کرنے کے. اگر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو کیسی ہے، کیفیت کیا ہے، بغیر تکیف بیان کرنے کی. کیونکہ تکیف سے پھر تشبیہ لازم آتی ہے، تکیف سے مخلوق کی طرح کی ذہن سازی ہو جاتی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ہم سے چھپایا تو ہم اس کی جانکاری کے پیچھے کیوں لگے. اور چوتھی شرط ہے بغیر مثل تشبیہ بیان کے، بغیر مثلیت بیان کرنے کے. مثال اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، کیسا ہے؟ کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالیٰ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. انکار نہیں کرتے کہ ہاتھ نہیں ہے، تحریف نہیں کرتے کہ ہاتھ کا مطلب، ہاتھ کا معنی طاقت اور قدرت ہے. کیونکہ عربی زبان میں ہاتھ، ہاتھ کو بھی کہتے جسے پکڑا جاتا ہے، اور ہاتھ کا دوسرا معنی ہے طاقت اور قدرت، دونوں معنی عربی زبان میں ہیں. لیکن جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وہی ہاتھ ہے جس کو ہاتھ کہا جاتا ہے، جسے پکڑا جاتا ہے، جو ہاتھ کا صحیح معنی معروف ہے. تو تحریف نہیں کریں گے. نمبر تین، کیفیت کیسے، اگر ہاتھ ہے تو کیسا ہے؟ مخلوق جیسا ہاتھ ہے، پانچ انگلیاں ہیں، کیسی ہیں، بغیر انگلیوں کے ہیں، کتنی انگلیاں ہیں، یہ کیفیت بیان ہو رہی ہے. اور یہ جائز نہیں اللہ تعالیٰ کی شان میں، ہرگز جائز نہیں ہے بغیر کیفیت کے. اور نمبر چار، بغیر مثلیت کے. اگر ہاتھ ہے تو ہم مانتے ہیں جیسا کہ مخلوق کا ہاتھ ہے، یہ بھی غلط ہے، مثلیت بیان نہیں کریں گے ہم. تو ان چار شرطوں سے ان کی دلائل موجود ہیں قرآن مجید میں. وقت میں سب ہر شرط کا میں دلیل بیان کروں، لیکن ان چار شرطوں سے ایمان ہے اہل سنت جماعت کا، اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہے، صفات بھی ہے. آج کل کے دور میں مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے؟ یاد رکھیں جو متأخرین ہیں احناف کے، مالکیہ کے اور شافعیہ کے، پانچویں صدی کے بعد، پانچویں صدی کے بعد اشعری ہیں. احناف، حنفی، مالکی اور شافعی پانچویں صدی کے بعد ان لوگوں نے اشعریت کے راستے کو اپنا لیا عقیدے میں. اور فروع میں وہ کہتے، کوئی کہتا میں حنفی ہوں، کوئی کہتا میں مالک ہوں، کوئی کہتا میں شافعی ہوں، لیکن اصول میں عقیدے میں انہوں نے اشعریت کو اپنایا ہے. سوائے حنبلیوں کے، دیکھیں غور کر ذرا، حنبلی جو ہیں انہوں نے سنت مضبوط سے سامنے رکھا ہے، اور وہ مذہب سلف کے باقی فرقوں سے زیادہ قریب ہیں، سبحان اللہ. کیونکہ امام احمد بن حنبل محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، اگرچہ امام مالک محدث فقیہ تھے، لیکن امام احمد بن حنبل سب سے آخر میں تھے. جو غلطیاں پہلے اماموں سے ہوئی انہوں نے ان کا تدارک کیا، اور پھر ان غلطیوں کو دور کیا، اور انہوں نے عقیدتاً اور علماً اور سلوکاً بھی، آج اکثر حنبلی جو ہیں، جو کہتے ہیں ہم حنبلی ہیں، ان کا عقیدہ بھی سلف کا عقیدہ ہے، انہوں نے اشعریت کو نہیں لیا. اور پھر جو عرب ہے وہ تو اشعری ہیں، حنفی جو عرب ہیں وہ اشعری ہیں، لیکن جو عجم ہیں وہ بات اوریدی ہیں، یہ فرق بھی آپ جان لیں. جو عرب ہیں اشعری ہیں اکثریت، اور جو عجم ہیں انہوں نے ابو منصور ماتوریدی کے عقیدے کو اپنایا ہے. تو وہ کہتے ہیں اصول میں ہم ماتوریدی ہیں اور فروع میں ہم حنفی ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں ہم اصول میں اشعری ماتوریدی ہیں اور فروع میں حنفی ہیں، اور طریقتاً صوفی ہیں. یہ جو فرق ہے پانچویں صدی کے بعد، یہ فرق صوفی کی وجہ سے آیا، یاد رکھیں، تصوف کی وجہ سے آیا ہے. اور حقیقت اپنی صوفیت کو وہ ثابت کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کو راستہ نہ ملا، اور آہستہ آہستہ تصوف کی اوڑ میں، زہد کی اوڑ میں، کہ ہم زاہد ہیں، دنیا کو چھوڑ چکے ہیں، ہم دین کی طلب میں نکلے ہیں گھر سے، ہمیں صرف دین چاہیے، ہمیں صرف عمل چاہیے، لوگوں کو علم سے دور کیا. آہستہ آہستہ جب لوگ علم سے دور ہوئے تو ان کو پھر کوئی عمل تو کرنا تھا نا، تو علم ان کو ذہن میں یہ رکھا کہ اشعریت کا راستہ بالکل اچھا ہے، ماتوریدی بالکل اچھے ہیں، اور آہستہ آہستہ پھر حنفیت کے جو فقہ ہے اس کو مقدم کیا، کیونکہ اکثر صوفی جو ہے وہ حنفی ہے. اشعری بھی مارکی بہت کم ہے دنیا میں، دنیا میں سب سے زیادہ جتنے بھی صوفی موجود ہیں وہ سارے کے سارے فروع میں حنفی ہیں جس کو وہ کہتے ہیں. تو اس طریقے سے انہوں نے لوگوں کی ذہن سازی کی ہے، اندھی تقلید کے دلدل میں وہ ڈوبے ہوئے ہیں، حنفی ہیں، اندھی تقلید کرنے والے ہیں، لوگوں کے اصول بھی تبدیل کیا اور یہ کہا کہ اشاعرہ کا راستہ بالکل اچھا ہے، ماتوریدی کا راستہ بالکل اچھا ہے. اصل میں وہ کیا تھے؟ طریقتاً صوفی ہیں، اور وہ صوفیت کو ہی عام کرنا چاہتے تھے. فخر الدین الرازی، کیونکہ اشعریت کی بنیاد اس شخص نے رکھی ہے، اس شخص کا قانون دیکھیں ذرا. قانون الرازی فرماتے ہیں اذا قامت الادلۃ العقلیۃ القطعیہ، دیکھیں ذرا غور کریں، جب عقلی اور قطعی دلائل آ جائیں، عقلی اور قطعی، یعنی عقلی دلائل قطعی ہیں، یقینی ہیں، قطعی یقینی ہیں، جب عقلی دلائل قطعی، جو قطعی جو یقینی آ جائیں، اللہ تعالیٰ کے کسی صفت کے ثبوت میں، کسی اللہ تعالیٰ کسی صفت کے اقرار میں کوئی عقلی دلیل بھی آ جائے جو کہ قطعی یقینی ہے، اور ہم نے دیکھا وَوَجَدْنَا ثُمَّ وَجَدْنَا أَدِلَّةً نَقْلِيَّةً، پھر ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید اور صحیح حدیث میں بھی ایسے دلائل موجود ہیں جس میں اس صفت کا ذکر ہے جس کے عقل اقرار کر رہا ہے. یشعر ظاہرها، جس کا ظاہر خلاف الادلۃ العقلیہ، ان صفات کا ظاہر عقلی دلائل کے خلاف ظاہر ہوتا ہے، تو ہمارے سامنے چار پاسبلٹیز ہیں، چار راستے ہیں. سمجھی بات؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، یہ صفت قرآن مجید میں تو موجود ہے، دل نقلیہ قرآن اور صحیح حدیث، حدیث میں موجود ہے، اور یہ جو صفت ہے عقل میں بھی اس کو ثابت کیا ہے. عقلی دلائل قطعی ہیں یعنی یقینی ہیں، اور قرآن جو نقلی قرآن، قرآن سنے وہ یقینی ہے، کیونکہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. دیکھیں خطرناک بات دیکھیں، اور ان ظاہر صفات سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹکراؤ ہے دونوں میں، عقلی دلیل میں اور نقلی دلیل میں. عقلی دلیل ثابت کرنا چاہتے صفت کو، اور عقلی دلیل اس کی ثابت نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ عقلی دلیل قطعی ہے اور نقلی دلیل قطعی نہیں ہے. ہمارے سامنے چار راستے ہیں. پہلا راستہ، پہلی پاسبلٹی، دونوں کی تکذیب کریں کہ دونوں غلط ہیں. پاسبلٹی ہے کہ نہیں؟ خود جواب دیں، کہتے ہیں یہ غلط ہے، ناممکن ہے. اب پاسبلٹی خود بیان کریں، جواب بھی خود دے رہے ہیں. یہ پاسبلٹی پہلی کہ دونوں جھوٹے ہیں، غلط ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل بھی جھوٹی اور نقل بھی جھوٹی، نہیں، یہ ناممکن ہے، تو یہ پاسبلٹی غلط ہے. دوسری کہ دونوں کو مان لیا جائے کہ دونوں درست ہیں، عقل بھی درست ہے اور جو نقل میں دلیل موجود ہے وہ بھی درست ہے. خود جواب دیتے، کہتے ہیں یہ بھی ناممکن ہے کہ دونوں ضد ہیں، اور ضد دونوں جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک اقرار کر رہا ہے کہ انکار کر رہا ہے، دونوں ایک ساتھ ہو سکتے ہیں؟ ایک نہیں ہو سکتے. تو عقل دیکھیں، یہاں پر بھی عقل کو آگے کیا جا رہا ہے، قانون بھی خود بناتے ہیں اور اس کی بنیاد میں خود بیان کرتے ہیں، اور جواب بھی خود دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، جواب درست ہے کہ نہیں؟ پاسبلٹی بھی درست ہے، جواب بھی درست ہے. آگے چلتے ہیں. تیسری، وہ کہتے ہیں کہ ہم نقل کی تکذیب کریں اور عقل کی تصدیق کریں. چوتھی پوسیبلٹی اس کی الٹ, عقل کی تکذیب کریں اور نقل کی تصدیق کریں. اب یہ دونوں پریشانیاں ہیں. اگر عقل کی تصدیق کرتے ہیں, اگر عقل کی تصدیق کرتے ہیں اور نقل کو جھٹلاتے ہیں تو ایک مصیبت ہے سر پہ اوپر. تو نسخ کیا کریں گے؟ اب نص آ گیا ہے, نقل میں تو موجود ہے, اس کے کیا کریں گے؟ لیکن یہ یاد رکھیں, عقل کو جھٹلا نہیں سکتے. جو چوٹھی پوسیبلٹی ہے کہ عقل جھوٹا ہے اور نقل سچا ہے, وہ کہتے ہیں تو ناممکن ہے, کیونکہ بغیر عقل کے آپ نقل کو سمجھ نہیں سکتے. بغیر عقل کے نقل کو سمجھ سکتے ہیں آپ؟ تو اسے عقل جھٹلا نہیں سکتے ہیں. تو چوتھی پاسبلٹی ہی باقی رہتی ہے. کیا ہے؟ کہ عقل کو جھٹلا نہیں, عقل جھٹلا بھی نہیں سکتے نا. مسلمان کیسے پھر نقل کو جھٹلا نہیں سکتے؟ وہ کہتے ہیں عقل تو سچا ہے, اس پر تو ہمارا اتفاق ہے, عقل سچ کا ہے, لیکن نقل جو ہے کیونکہ اس کا ظاہر جو ہے وہ عقل کے خلاف ہے, تو ہم تاویل کریں گے. کس کی؟ نقل کی تاویل کریں گے اور دونوں کو ہم جوڑ دیں گے. تاویل کیسے کریں گے؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ عقل اصل ہے, نقل فرع ہے, تو پھر عقل مقدم ہے, فرع مؤخر ہے. اور فرع کیونکہ اس میں تاویل کی جا سکتی ہے, ایک لفظ کے دو دو معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں, تو ہم دوسرے معنی کو لیں گے جس کی عقل, جس کو عقل اقرار کر سکتا ہے. پھر مثال بیان کرتے ہیں مختلف. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ قرآن مجید میں ہے, ٹھیک ہے؟ سورۃ سعد آیت 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابلیس لعنت اللہ علیہ کو کہ ابلیس تو نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ واضح آئے تھے. وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں تو ہے, ٹھیک ہے, ہاتھ کا ذکر ہے, لیکن عقل نے کہا ہے اگر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو مخلوق کا بھی ہاتھ ہے. وہ تشبیہ لازم آتی ہے, اور خالق مخلوق کو برابر کر دینا شرک ہے, اور شرک دار صاحب سے خارج کر دینے والا عمل ہے, اس لیے ہم نہیں مانتے اس بات کو. تو عقل نہیں مانتی, اور نقل کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. لیکن دیکھا کہ عربی زبان میں ہاتھ کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے وہ ہاتھ جسے پکڑا جاتا ہے, اور دوسرا معنی ہے طاقت اور قدرت. اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو بنایا ہے بأيدٍ, اید ہاتھوں سے یعنی طاقت سے, یہاں پر اید جمع ہے. تو پھر جب عربی زبان دیکھا ہے ہم نے کہ ایک لفظ کے دو معنی ہیں, اور ایک معنی کو عقل مان سکتی ہے کہ ہاتھ مطلب طاقت و قدرت ہے, تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی تأویل کریں اور یہ کہیں کہ ہاتھ کا معنی ہے طاقت اور قدرت. اس سے نقل پہ بھی عمل کیا جائے گا اور عقل بھی خوش رہے گی, دونوں خوش. کیا صحیح بات ہے یہ؟ پہلی بات تاویل کی. حقیقت تاویل نہیں ہوئی, تحریف ہوئی ہے. تاویل کیا مطلب ہے؟ کہ ایک لفظ کے دو معنی ہیں, ایک قریب ہے ایک بعید ہے. تو آپ حقیقت قریب معنی کو لیں گے, دور معنی کو تب لیں گے جب کوئی قرینہ ہو, کوئی وجہ ہو کہ اس معنی کو نہیں لے سکتے. خالد شیر ہے, کیا مطلب خالد جانور جنگل میں رہتا ہے, شیر ہے, کیا خیال ہے؟ یا خالد بہادر ہے, بہادر ہے. اب شیر کا لفظ عربی زبان میں شیر جانور کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور شیر یعنی بہادری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو اب جو خالد شیر ہے, ایک قریب معنی ہے جانور, ایک دور کا معنی ہے بہادر. آپ کیا سمجھے گی؟ جب میں کہ تو خالد شیر ہے تو اس کا مطلب ہے جنگل کا جانور ہے. آپ دور کا معنی کیوں لیا آپ نے کہ خالد بہادر ہے؟ قرینہ کیا ہے؟ کہ وہ انسان آپ کے سامنے بیٹھا ہے. یہ قرینہ کافی ہے کہ وہ انسان ہے, جانور نہیں ہے. تو آپ اس کی مدح کر رہے ہیں. آپ یہ سمجھے کہ وہ جانور ہے تو یہ مدح ہے؟ خالد شیر ہے, وہ جانور ہے جو نوچ کے کھاتا ہے, ظلم کرتا ہے مثال کے طور پہ, یہ مدح تو نہ ہوئی نا. تو ہر عقل والا سمجھتا ہے جس کی فطرت درست ہے کہ خالد شیر کا مطلب ہے خالد بہادر ہے, جو آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں. اسی طریقے سے یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر مطلب کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کی مراد اے ابلیس تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کہ جس کو میں نے دو ہاتھوں سے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ وہ ہاتھ جو معروف المعنی ہے، جسے پکڑا جاتا ہے، جس کا معنی معروف ہے، ہر انسان جانتا ہے وہ ہاتھ، یا وہ ہاتھ جس کا معنی طاقت اور قدرت ہے؟ اس آیت کریمہ کو دیکھیں آپ، دوسرے آیت میں بھی ذکر ہوا ہے، لیکن یہ ایک آیت بوت توڑ جواب ہے اشاعرہ کے ماتوری منکرین صفات کا، سورہ سات آیت نمبر 75 میں. اور اس آیت کو نوٹ کر لیں، اگر آپ کوئی تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ تفسیر قابل طلب علم ہے کہ نہیں، کہ اسے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں کہ نہیں، تو آپ دو تین آیتوں کو دیکھ لیں، اس تفسیر پتہ چلے گا کہ یہ عالم ہے، اس کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں. سورہ سات آیت نمبر 75، سورہ سات آیت نمبر 75، 75. یہ ان آیتوں میں سے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ترجمہ کیا کیا ہے. اگر ہاتھ کا ترجمہ دست قدرت کیا ہے تو یہ اشعری ماتوریدی ہے یا معتزلی ہے، وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا. اور ترجمے میں اگر ہاتھ ہے تو مطلب اس کا عقیدہ درست ہے. اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے؟ لفظ خود واضح ہے، دو ہاتھ، دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دو ہیں. اگر ہم کہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے، اے ابلیس تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، یعنی دو نعمتوں سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نعمتیں دو ہیں، کتنی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی؟ وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تو نعمتوں کا لفظ وہاں پہ جچتا ہی نہیں ہے، فٹ نہیں ہوتا کہیں پہ. قرینہ موجود ہے دو ہاتھ، یہ قرینہ کافی ہے کہ یہاں پر معنی طاقت و قدرت کا نہیں. اللہ تعالیٰ طاقت دو ہے، دو طاقتیں اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کی طاقت کوئی شخص اندازہ لگا سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اسے یہ معنی بنیادی طور پر ہی غلط ہے اس آیت کریمہ کے ترجمے میں کہ اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت سے یا اپنی طاقت سے یا اپنی نعمت سے آدم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیا ہے، ہرگز درست نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، یعنی وہ ہاتھ جو معروف معنی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، لیکن جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے ویسے ہاتھ ہیں. کیسے؟ اللہ علم. اللہ تعالیٰ یہ تو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، یہ بیان نہیں فرمایا کہ کیسا ہاتھ ہے. علم غیب سے اس کا تعلق ہے، اس لیے علم غیب کے متعلق کوئی بات بھی کرنا اس کے پاس آپ کے پاس سند دلیل ہونی چاہیے. نہیں ہے تو خاموشی اختیار کریں، جو تمہیں بتایا گیا ہے اسی کو تسلیم کریں. آمنا و صدقنا سیکھیں کیا ہوتا ہے. قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہنا چاہیے آمنا و صدقنا. عقل کہاں ہے آپ کی؟ عقل تو وہ ہے عقل سلیم جو کہتی ہے آمنا و صدقنا. جو عقل کہتی ہے نہیں، اس کا معنی یہ نہیں، یہ ہے اور تعبیر کرتی ہے، وہ آمنا و صدقنا نہیں جانتی، جھکنا نہیں جانتی. یہ قانون تھا اشاعرہ کا. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ فخر الدین رازی نے بھی توبہ کر لی. فخر الدین رازی نے توبہ کی. ابو المعالی الجوینی، یہ بھی بڑے اشعری تھے، عالم تھے، امام الحرمین کا لقب تھا ان کا، امام الحرمین ابو المعالی الجوینی. اس شخص نے بھی توبہ کی اشعریت سے، اللہ تعالیٰ کے صفات کے انکار سے. اور آخر میں ابو المعالی الجوینی نے کہا وفات سے پہلے کہ گواہ رہنا میں نیشا پور کی بوڑھیوں کے یا اپنے گھر والوں کی بوڑھیوں کے عقیدے پر مر رہا ہوں. میں نے اپنا وقت سارا ضائع کیا قیل و قال میں اور علم الکلام میں، اب میں توبہ کرتا ہوں اور اس عقیدے پہ مرتا ہوں جو میرے گھر کی بوڑھیوں کا عقیدہ ہے. بوڑھیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ فطرت سلیم ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر برسوی ہے. اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات ہیں، اللہ تعالیٰ صفات الکمال کا مالک ہے. یہ عقیدہ ہے بوڑھیوں کا، عوام الناس کا یہ عقیدہ ہے. جب عوام الناس کے عقیدے میں تبدیلی آئی، ان ظالم نے تبدیل کیا ہے، تب ہم نے بھی ان مسائل کو وضاحت سے پیش کرنا شروع کیا. ورنہ یاد رکھیں، اسماء و صفات کا باب ان ابواب میں سے ہے جن میں تفصیل بیان کرنا درست نہیں ہے، جن میں اجمالی طریقے سے بیان کرنا چاہیے. بس کیا بیان کرنا چاہیے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں، اچھے نام ہیں، اور بہترین صفات ہے، صفات الکمال کا مالک ہے. بس یہی کافی ہے، یہ توحید اسماء و صفات، اور اتنی ہی جاننا چاہیے ہر مسلمان کو بس. لیکن جب ظالم آئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کا انکار کیا، اور عوام الناس میں، جب تک یہ عقیدہ جہمیوں کا تھا اور عوام الناس میں منتشر نہیں تھا، تو علماء نے بھی صرف ان سے جا کے بات کی اور اپنی کتابوں میں ان کا ذکر کیا کہ جہمی جو ہے اور طالب علم اس کو پڑھتے تھے, طالب علم سمجھتے تھے کہ جہمی کون ہے, ماتوریدی کون ہے. لیکن جب یہ فتنے بڑھتے گئے اور عوام الناس میں بدعقیدگی پھیل گئی, آج عوام الناس سے پوچھیں آپ ایک عام سے سوال پوچھیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے, کیا جواب ملتا ہے؟ جی ہر جگہ موجود ہے. جی یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے, یعنی یہ بدعقیدگی اتنی عام ہو چکی ہے کہ آج سکولوں میں بچوں کو تربیت دی جا رہی ہے. تو ہم تب بھی خاموشی اختیار کریں, تب بھی تفصیل بیان نہ کریں. ہاں تفصیل اس وقت بیان نہیں کرتے جب یہ بدعقیدگی نہیں, جب لوگوں کی فطرت زندہ ہو, فطرت سلیم پر جب لوگوں کا عقیدہ درست ہو تب تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ لوگ ان مسائل کو سمجھ نہیں پاتے. یہ عوام الناس کے مسائل نہیں ہیں, عوام الناس ان مسائل کو سمجھ نہیں سکتے. اس لیے آگے میں بیان کروں گا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول کہ لوگوں کو وہ چیز بیان کرو جو وہ جانتے ہیں, وہ چیز بیان نہ کرو جو لوگ نہیں جانتے. کیا تم چاہتے ہو کہ لوگ اللہ تعالیٰ تعالیٰ رسول کو جھٹلائیں؟ یعنی بڑی قیمتی بات ہے. اور بعض لوگوں نے اس اثر کو, سید علی رضی اللہ عنہ کے اثر کو دلیل کے طور بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو تم گمراہ کرتے ہو, کیوں تفصیل بیان کرتے ہو؟ توحید کی تفصیل ہے, توحید کی تین قسمیں ہیں, شرک کی تفصیل ہے, لوگ سمجھ نہیں پاتے. اور اللہ تعالیٰ اسماء و صفات میں تفصیل بیان کرتے, لوگ سمجھ نہیں پاتے. لوگوں کو وہ چیز بیان کرو جو وہ جان سکتے ہیں. ہاں بالکل بات درست ہے, توحید انسان فطرت میں موجود ہے, اللہ تعالیٰ نے توحید پر ہی پیدا کیا ہے. شرک سے ہر انسان نفرت کرتا ہے, اس فطرت پر انسان پیدا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کو ہر انسان جانتا ہے, اسی فطرت پر پیدا ہوا ہے. لیکن جب بدعقیدگی پھیلی ہے اور عوام الناس میں توحید شرک اور شرک توحید بن چکا ہے, یا اللہ المدد کرنے والے آج وہابی کہلاتے ہیں, ان کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے, ان کو گالی دی جاتی ہے, اور یا غوث مدد یا علی مدد کہنے والے آج دنیا کے بڑے عہدے پر فائز ہیں. شیخ الاسلام آیت اللہ خمینی کون ہے؟ کیا لقب ہے خمینی کا؟ آیت اللہ. کیا کہتا ہے خمینی جانتے ہیں؟ صرف یہ نہیں کہ دیا علی مدد, وہ کہتا ہے حکومت اسلامی تصنیف ہے اس میں شخص کہتا ہے کہ ہمارے اماموں کی جگہ اور قدر و قیمت اتنی اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ نہ تو کوئی نبی پا سکتا ہے اور نہ کوئی فرشتہ پا سکتا ہے. یہ ظالم انسان ان الفاظوں سے کہتا ہے. ان لوگوں نے کیا لقب دیا ہے؟ آیت اللہ. جانتے ہیں آیت کا مطلب کیا ہے؟ جی نہیں, اللہ کا معجزہ ہے یہ شخص, آیت اللہ ہے. جی روح نہیں, یہ سب سے بلند درجہ آیت اللہ. رافضیوں کے نزدیک جو آیت اللہ کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں سب سے بڑا عالم کہلاتا ہے. وہ سب سے بڑا عالم کیا کہہ رہا ہے سمجھتے ہیں آپ؟ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا علی کہیں زیادہ بہتر ہے, حسن حسین کہیں زیادہ بہتر ہے. منہ سے وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم متبع نبی ہیں, ہم متبع رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ان کی حالت کیا کہتی ہے؟ جب بھی پکارا علی کو پکارا, جب بھی پکارا حسین کو پکارا رضی اللہ عنہ اجمعین, ان للہ ان الیہ راجعون. اور دوسرے یا غوث مدد کہنے والے شیخ الاسلام کے مرتبے پر فائز ہے. فاہر القاضی کا لقب کیا ہے؟ شیخ الاسلام ہے. اس شخص کی دعوت کیا ہے؟ دیکھیں ذرا نیٹ پہ. آج بھی ایک شخص مجھے سوال کر رہا تھا جنوب خطبے کے بعد, کہتے بھی نیٹ پہ میں دیکھا کہ طاہر القادری صاحب جو ہے وہ رقص کر رہے ہیں. اسے سوال کیا کہ رقص کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں سنت میں ثابت ہے کہ رقص جائز ہے, یہ صوفیوں کا رقص ہے. اور دلیل پیش کی ہے. دلیل کیا ہے بھی؟ میں نے پوچھا دلیل کیا ہے. اب وہ جوان ہے, اس کی عمر کتنی, 20-22 سال ہوگی جس نے آج سوال کیا ہے, تقریباً جوان ہے بیچارہ. اب وہ چیٹنگ کر رہا ہے, وہ اس کے دیکھیں جن کے اندر ایک ایمان ہے, ایمان کا نور باقی, اس کو بھی بجھانا چاہتے ہیں. اب وہ سمجھتا ہے کہ رقص گانے میں جان دو غلط ہے, اگر میں کرتا ہوں تو میرا گناہ ہے, میں توبہ کر لوں گا. لیکن ایک شخص کہتے ہیں گناہ نہیں ہے کرو. اور کون ہے وہ شخص جس کو لقب کیا دیا گیا ہے؟ شیخ الاسلام کا. تو کہتا ہے میں نے یہ سوال کیا کہ اس کی دلیل کیا. کہتے ہیں دلیل کی بہت دلائل ہیں, ان میں سے ایک دلیل یاد رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حبشی غلام جو تھے وہ رقص کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. انا للہ وانا الیہ راجعون. واللہ یہ ظلم ہے, اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں, یہ شریعت کی نصوص کی تحریف ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے سوال کرے گا قیامت کے دن, واللہ لگ پکڑ سے بچ نہیں سکتے. آج آپ لقب جو بھی دینا چاہیں دے دیں, نام کے تبدیل ہونے سے حقیقت تبدیل نہیں ہوا کرتی. شراب کو پانی کا نام دے کے پیئیں حلال نہیں ہوگا. اور کسی بھی ظالم انسان کو آپ یہ لقب دے دیں کہ یہ شیخ الاسلام ہے, وہ شیخ الاسلام کبھی نہیں بن سکتا. جانتے روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے کہ مسجد میں ایک موقع پر میلے کا موقع تھا، عید کا موقع تھا، حبشی غلام جو ہیں وہ آئے ہیں اور وہ نیزہ اندازی کر رہے تھے. اور جب نیزہ اندازی کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے، بہادری ہے کہ نہیں؟ جب آپ نیزہ اندازی کرتے ہیں تو آپ کودتے ہیں کہ نہیں؟ کبھی ادھر کود رہے ہیں، کبھی ادھر کود رہے ہیں، کبھی آپ اٹیک کرتے ہیں، کبھی ڈیفنس کرتے ہیں، اسے رقص کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرو. کوئی بھی عقل والا انسان آج مجھے بتائے، جب انسان تلوار اٹھا کے میدان جنگ میں کھڑا ہوتا ہے اور تلوار سے لڑ رہا ہوتا ہے، کوئی بھی شخص آ کے یہ دیکھو یہ رقص کر رہا ہے، اس کے ساتھ کیا حشر کرنا چاہیے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ یعنی ابوبکر صدیق تلوار اٹھا کے رقص کر رہا تھا، سیدنا عمر تلوار اٹھا کے رقص کرتے تھے صحابہ کرام، ان لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ حبشی غلام مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو کر نیز اندازی کر رہے تھے، آپ سر نے خاموشی اختیار کی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ رقص کر رہے تھے. اور پھر دوسری بات دلائل پیش کرتے ہیں کہ دف، کوئی چند بچیاں تھیں دف بجا رہے تھے عید کے موقع پر، اور بعض بچیاں تھیں جو گا رہی تھی، گنگنا رہی تھی، دف بج رہا ہے اور گنگنا رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، آپ سلم خاموشی اختیار کی، لیٹے ہوئے ہیں، آپ سلم کپڑا اپنے منہ پہ رکھ لیا، سید عائشہ سن رہی ہے. سید عائشہ کی عمر جانتے ہیں آپ کیا عمر تھی جب شادی ہوئی؟ 9 سال کی عمر بچی ہے. اور آپ نے سلم تربیت کی ہے، اتنی تربیت کی ہے کہ ام المؤمنین علم کے میدان میں ان جیسے کوئی خاتون نہیں ہے پوری دنیا میں، علم کے میدان میں، عمل کے میدان میں، تقوی کے میدان میں، عزت کے میدان میں، آبرو کے میدان میں، شرم و حیا کے میدان میں کوئی بھی عورت نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. تو سید ابوبکر صدیق داخل ہوتے ہیں، ذرا غور کرنا، آ کے فرماتے ہیں کیا شیطان کا گانا بجانا آپ سلم کے گھر میں، اور ڈانٹا ہے سید عائشہ کو، دوسروں کو بھی ڈانٹا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، یہ عید کا دن ہے، ہر قوم کی عید ہوتی ہے، یہ ہمارے عید کا دن ہے، ان کو چھوڑ دیں. وہ کہتے ہیں یہ دلیل ہے کہ گانا بجانا جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار کیا ہے. تھوڑی سی تفصیل دیکھیں، علامہ البانی رحمتہ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں یہاں پہ، کہتے ہیں یہ کبھی بھی دلیل نہیں ہے کہ گانے بجانے جائز ہیں. ورنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھے باریک بھی نہیں دیکھے سمجھ کی، میں تعالیٰ سے دعا کروں تعالیٰ ہمیں بھی قرآن سنوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. فرماتے ہیں ابوبکر صدیق کا رویہ دیکھیں آپ، اگر جائز ہوتا اور اس دن سے پہلے اگر وہ یہ نہ جانتے ہوتے، یعنی ان کا سابق علم کیا ہے، ان کی تربیت کس نے کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نا، تو ان کے جو سابق علم ہے آج سے پہلے جو وقت جو حالت دیکھی ہے، کیا علم تھا کہ گانا بجانا کیا ہے؟ حرام ہے، ہر صورت میں حرام ہے، ہر دن میں حرام ہے، ہر نوع سے حرام ہے، یعنی گانا بجانے کا کوئی بھی انسٹرومنٹ ہو سارے حرام ہیں، ذرا غور کریں. اور اس کی تربیت کس نے کی تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، لیکن بات چیز وہ نہیں جانتے تھے، جو نہیں جانتے تھے اس کی تربیت آپ سے ابھی کر دی ہے. تو بنیادی طور پہ کیا ہے کہ گانا بجانا حرام ہے. جائز کیا ہے گانے؟ گانے میں کوئی جائز نہیں ہے. گانے میں پتہ جائز کیا ہے؟ گنگنانا جس میں میوزک نہ ہو اور بےہودہ باتیں نہ ہو، جائز ہے. پتہ ہے شعر و شاعری، آپ شعر پڑھنا چاہتے ہیں سرولی آواز میں، جائز ہے. عرب میں ایک عادت تھی، کیونکہ چروائے تھے، لمبا سفر کرتے تھے، تو وہ لمبی آواز میں، سریلی آواز میں سے کہتے تھے. اور آپ سلم کے زمانے میں بھی ایسے کرتے تھے، آپ سلم کے زمانے سفر میں جاتے ہوئے سریلی آواز میں اس طریقے سے بعض صحابہ ایسے شعر پڑھتے تھے، آپ سلم اقرار کرتے تھے. تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. بجانے کی بات کرتے ہیں، بجانے میں سارے کے سارے انسٹرومنٹ حرام ہے سوائے دف کے. پہلی بات یہ ہے، دف وہ کیا کہتے ہیں مجھے جی، ڈفلی نہیں، ڈفلو پتہ نہیں دوسرا نام ہے اس کا، یعنی وہ تبلے کی طرح ہوتا ہے لیکن ایک سائڈ سے کھلا ہوتا ہے، ایک سائڈ بند ہوتی ہے. ایک سائڈ سے جو دونوں طرف بند ہیں یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. جو ایک سائڈ سے کھلا ہے جائز ہے، اور صرف عورتوں کے لیے جائز ہے، بچوں کے لیے جائز ہے، اور صرف خاص موقع پر جائز ہے. دیکھیں قید دیکھیں، جی
آواز کی جو آپ نے بات کی اور دف ایک جگہ نہیں.
میں بتاؤں آپ کو دف سریل آواز کہیں کوئی حرج نہیں دف کے ساتھ
ایک جگہ نہیں.
ایک نہیں وہ گنگنا بھی رہی تھی نا وہ بچے گنگنا بھی رہی تھی کوئی حرج نہیں. دف بجائے عورتوں کے لیے بچیوں کے لیے خاص موقع پر یہ جائز ہے, مردوں کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے. جس نے نصوص کو سمجھنے ایسے سمجھے, ورنہ اپنی غلط سمجھ لوگوں کی اپنا زہر لوگوں میں کیوں گھولتے ہیں لوگ. بھائی دیکھیں تم نے ڈانس کرنا ہے کمرہ بند کرو ڈانس کرتے رہو, تمہیں کس نے منع کیا ہے؟ کوئی گناہ کرنا چاہتے ہو کرو بھائی, اگر تم چاہتے ہو کرنا تو کرو, لیکن لوگوں کو یہ کیوں کہ گناہ حلال ہے مجھے یہ بتائیں. دیکھیں ابن آدم میں بھی خطا کار ہوں, ہم سب خطا کار ہیں, لیکن اگر کوئی گناہ میں کرتا ہوں تو پھر کیونکہ میں کرتا ہوں اسے ہم حلال کر دوں اور لوگوں کو کہوں دیکھو یہ جائز ہے اور غلط بیانی کروں اور نصوص کو غلط طریقے سے بیان کروں میں, کیا عقل مندی ہے؟ یہ کیا یہ انصاف ہے؟ رقص عقل بھی جس یہ لوگ عقل کو آگے کرتے ہیں نا عقل بھی نفرت کرتی ہے. آپ الگ گھر میں کھڑے ہو جائیں جو خطبے کے بعد ایسے ہاتھ کر کے نا ایسے گھومتے رہیں دو تین چکر لگائیں دیکھیں لوگ آپ کو سلام کرتے ہیں یا باہر نکال کے جوتے مارتے ہیں. وہ کہیں گے کیا ابھی خطبہ دے رہا ہے اس کو کیا پاگل ہو گئے اسے کیا ہو گیا؟ نہیں اس کو خود ذرا غور کریں دیکھیں انصاف کی بات ہے. اگر رقص کرنا اچھا ہوتا تو صحابہ کرام چھوڑ دیتے رقص کو, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اگر رقص کرنا دین کی ایک حصہ ہوتا اور اگر رقص کرنے سے دل میں اطمینان و سکون پیدا ہوتا تو کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس خیر سے محروم کر کے جاتے؟ کیا صحابہ کرام اس پہ عمل کبھی نہ کرتے جنہوں نے اس سکون اور اطمینان کو پانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے؟ ایمان کو پانے کے لیے, سکون اطمینان کو پانے کے لیے, اپنے یقین کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی جان اپنے مال اپنی دولت سب کچھ قربان کر دیا ہے, اپنا وطن بھی قربان کر دیا تھا سب کچھ قربان کر دیا تھا, کیا وہ اس خیر سے محروم ہو جاتے اور ساری امت کو بھی اس خیر سے محروم رکھتے؟ ہاں بعد میں صوفی آئے اور وہ صحابہ کرام سے 10 قدم آگے بڑھے اور لوگوں کو وہ ہدایات کی ہیں جو صحابہ کرام نہیں کر سکتے تھے. تم یہ کرو, اللہ تعالیٰ سے ڈرو. لوگوں کو اگر دعوت تو تبلیغ کرنی ہے تو حق طریقے سے کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے زمانے کی ہر انسان خسارے میں ہے, ہر انسان. الا الذین آمنوا, سوائے وہ لوگ جو ایمان لے آئے, اور ایمان بغیر علم کے آپ حاصل نہیں کر سکتے. ایمان کا مترادف ہے علم. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ, لذا فرماتے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جان لو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, پر عمل بھی ضروری ہے جو علم حاصل کیا. ایمان ایمان عمل کا نام ہے. یہ کس نے کہا ایمان کا مطلب ہے بس تم عقیدہ درست کر کے سوتے رہو؟ یہ کس نے کہا کہ ایمان کا مطلب صرف نمازی بن جاؤ بس؟ ایمان کا مطلب ہے اچھے اخلاق. عبادات بھی ایمان کا حصہ ہے اور اچھے اخلاق بھی ایمان کا حصہ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ کیسے عمل کو جوڑا ہے. مطلب فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین, اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہتے اسے چھوڑ دو, سود کو چھوڑ دو. ان کنتم مؤمنین, اگر تم واقعی مؤمن ہو. آیت کا بنیادی پیغام ہے سود کو چھوڑ دو. آیت کی ابتدا ایمان سے ہوئی اور انتہا ایمان سے ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے معاملات کو بھی حسن اخلاق کو بھی حرام حلال کو بھی کس سے جوڑ دیا ہے؟ ایمان سے, عقیدے سے جوڑ دیا ہے. الی الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق, ایک دوسرے کو حق نصیحت کی ہے, حق فرمایا ہے, وہ نہیں جو آپ دینا چاہتے ہیں, کیونکہ جو آپ دینا چاہتے ہیں ضروری کہ وہ حق ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ قید لگائیے حق کی دعوت اور تبلیغ کریں, اور حق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, سلف صالحین صحابہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ کے مطابق. وتواصوا بالصبر, اور ایک دوسرے کو نصیحت کرو, صبر کی نصیحت کرو, کیونکہ آپ کے راستے میں رکاوٹیں آئیں گے. آپ علم نہیں حاصل کر سکتے بغیر صبر کے, آپ عمل نہیں کر سکتے بغیر صبر کے, آپ دعوت اور تبلیغ حق کی طرف دعوت نہیں دے سکتے بغیر صبر کے. آج کے درس میں اتنا کافی ہے, اگلے درس میں انشاءاللہ کتاب میں جو شیخ صاحب نے آیت اور جو آثار بیان کیے ہیں ان میں سے انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا میں میں نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روش منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی الحمد رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. پہلے ان بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا، آپ بھائی کا یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں جو قرآن و حدیث میں ذکر ہے، اس کی کیا دلیل کہ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں؟ ایک حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا میں کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر اس نام کا جو تو نے نازل فرمایا ہے، یا تو نے کسی کو علم دیا ہے، یا وہ نام جو تو نے اپنے علم میں چھپا رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ علم میں کتنے نام ہم کیا جانتے ہیں؟ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہاں بھی اے دن میں نے بتایا نا، بھی اے دن عربی زبان میں عید کہتے ہیں طاقت کو، عید لفظ ید نہیں ہے، عید کا معنی ہی طاقت ہے. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.